الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. یہ سورت بھی مکیہ سورتوں میں ہے جمہور علماء کے نزدیک، اور جس طرح اخیر کی سورتوں میں گویا اب نچوڑ اور خلاصہ بیان ہو رہا ہے، اس سورت میں بھی ایک بہت اہم بات بیان کی فرمائی گئی، وہ یہ کہ انسان عام طور پر اللہ سے دور ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آخرت کے لیے تیاری نہ کرنے کی وجہ کیا ہے. اگلی آگے جو سورت آ رہی ہے اس میں کامیابی کے اصول بیان فرمائے گئے سورہ والعصر میں، وہ بھی انشاءاللہ آج پڑھ لیں گے، اور اس سورت میں ناکامی کے اصول بیان کیے گئے. اس لیے کہ انسان کو بعض کام کرنے ہوتے ہیں، بعض کاموں سے بچنا ہوتا ہے. تو اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ سے دور رکھتی ہے، آخرت کی سعادت حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کا اصول اس سورت میں بیان کیا گیا. امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يستطيع احدكم ان يقرا الف آية في كل يوم، کیا تم میں کوئی اتنی استطاعت بھی نہیں رکھتا کہ روزانہ ہزار آیتیں پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ روزانہ ہزار آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ ہر ایک تو نہیں پڑھ سکتا، بعض لوگ تو پڑھ سکتے ہوں گے، اور عام طور پر صحابہ کا دستور تھا بھی کہ ہر 7 دن میں قرآن ختم ہو جاتا تھا، تو 7 دن میں ختم ہوتا تھا ایک ایک منزل جو عام طور پہ مشہور ہے. تو 7 منزلیں قرآن کریم کی ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم میں عام طور پر دستور یہ تھا 7 دن میں قرآن ختم کرنے کا معمول تھا، بعضوں کا کم زیادہ، ظاہر ہے مختلف معمولات تھے، تو ان کے لحاظ سے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ روزانہ ہزار آیتیں پڑھ لیں، لیکن ہر ایک کے لیے تو مشکل تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ گویا سب کروں، ہر ایک پر لازم ہے. بہت سے تو وہ تھے جن کے لیے عربی پڑھنا ہی مشکل تھا، دیکھ کے پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، حفظ یاد نہیں تھا، کیسے پڑھیں گے؟ تو اس لیے صحابہ نے یہ، جو حفاظ تھے ان کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو حفاظ نہیں تھے اور دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا جانتے تھے، اور تحریری شکل میں قرآن کریم کو بہت زیادہ عام بھی نہیں کیا گیا تھا اس زمانے میں، تو صحابہ نے عرض کیا کہ کون کر سکتا ہے کہ روزانہ ہزار آیتیں پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ سورۃ تکاثر الحاکم التکاثر بھی نہیں پڑھ سکتا؟ گویا یہ سورت، سورت الحاکم التکاثر، اس کا ایک سورت کا پڑھ لینا یہ ہزار آیتوں کے برابر فضیلت رکھتا ہے. یہ بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہیں کہ تھوڑا عمل اور زیادہ فضیلت. یہ ہے جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے کہ اس سورت کو پڑھنے سے گویا ہزار آیتیں پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس میں صرف آٹھ ہی آیتیں ہیں، یعنی ایک کے مقابلے میں دس بھی نہیں، یہ تو کئی گنا زیادہ ہو گیا. تکاثر، اب یہ اس سورت کو جو نام ہے سورۃ التکاثر اور اس کی پہلی آیت ہی میں اس کا ذکر ہے، الہاکم التکاثر. الہا یلہی، الہا کے معنی ہوتے ہیں غافل کرنا. لا تلہکم اموالکم، سورہ منافقون میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو الہاکم، تمہیں غافل کر دیا. کس چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ التکاثر، تکاثر نے. تکاثر کے معنی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے تمہیں غافل کر رکھا ہے. آخرت سے کیوں غافل ہو؟ اعمال صالحہ سے کیوں غافل ہو؟ نیکیوں سے کیوں دور جا رہے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے پڑ رہا ہے؟ دنیا سے مراد دنیا مال بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت بھی. پیسے، بعضوں کو شوق ہوتا ہے پیسے جمع کرنے کا، ان کو بھی رد کر دیا. بعضوں کو شوق ہوتا ہے پیسوں کا تو نہیں لیکن چیزیں جمع کرنے کا، ان کو بھی رد کر دیا. بعضوں کو شوق ہوتا ہے بڑے بڑے مکانات تعمیر کرنے کا، ان کا بھی رد کر دیا. بعضوں کو شوق ہوتا ہے زیب و زینت کا، ان کا بھی رد کر دیا. تکاثر، کسی سے دنیاوی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہی فضول ہے. اور بعضوں کو شوق ہوتا ہے شہرت اور عزت میں آگے بڑھنے کا. الہاکم التکاثر. ہم دنیا پر اگر نظر کریں، چاہے دنیا دار ہوں چاہے ظاہری طور پر دیندار ہوں، اگر دیکھا جائے تو جہاں پر دین سے دوری پائی جاتی ہے، صحیح طریقے سے انسان ہٹ کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے. کہیں شہرت کی طلب ہے، کہیں مال کی طلب ہے، کہیں کوئی اور دنیا کی کسی چیز کی طلب ہے، اور بس انہی چیزوں میں انسان لگا رہتا ہے. اس کی وجہ سے صحیح راستے کی بجائے غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے. آخرت کی تیاری کے بجائے، موت کی تیاری کے بجائے سمجھتا ہے کہ میں دینی کام کر رہا ہوں، لیکن وہ اصل میں دینی کام ہوتا نہیں، وہ تو اصل میں اپنی ہی مقصد اور اپنے غرض پورا کرنے کے لیے انسان کام کرتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس چیز سے بچو. جیسے میں نے بتایا کہ اس صورت میں اصل جو بات بیان کی گئی وہ کس سے بچنا ہے، الہاکم التکاثر. تو دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ انسانوں، تمہیں ایک دوسرے سے دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے غافل کر دیا، آخرت کی طلب سے اور آخرت والے اعمال کرنے سے غافل کر دیا. اب مومنین، بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز آخرت کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، ولیعاذ باللہ. لوگ کیا سمجھیں گے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا؟ لوگ کیا سمجھیں گے کہ روزہ بھی نہیں رکھتا؟ یہ تو فرائض کی بات ہو گئی. بس اوقات نوافل میں یہی چیز آتی ہے کہ لوگ موجود ہیں، لوگ سوچیں گے اچھا یہ نفل بھی نہیں پڑھتا، تو چلو ٹھیک ہے. کسی کے سامنے نیک عمل کر لیا، مستحب عمل کر لیا، یہ سوچ کر کہ لوگ کیا خیال کریں گے. تو اگر لوگوں کے لیے ہے تو وہ تو دنیا ہے، وہ آخرت نہیں ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے تم دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہو دنیا کے خاطر، تو یہ چیز وہ ہے جس نے تمہیں آخرت کمانے سے غافل کر رکھا ہے، الہاکم التکاثر. لیکن اگر دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ اگر ہے تو ہاں دین کے کام میں، اور اس لیے نہ ہو کہ ہم دنیاوی لحاظ سے جیت جائیں کسی کو، نہیں بلکہ ایک مقابلہ ہوتا ہے تو انسان ایک دوسرے سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہی مقصد ہے، کسی کے سامنے اپنی بزرگی اور نیکی ظاہر کرنا مقصود نہ ہو. لیکن دو تین لوگ جب مل کے کام کرتے ہیں تو اس میں ہمت بنتی ہے اور کام زیادہ انسان شوق سے کر لیتا ہے، اکیلے میں انسان بس اوقات تھک جاتا ہے. یہ ہر ایک کا مزاج ایسا نہیں ہوتا. اصل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو, اولیاء کو جو تعلیم دی گئی وہ تو تبتل کی ہے کہ ہر ایک سے الگ تھلگ ہو کر کام کرو, دوسروں کو دکھانے کے لیے کچھ کرنے کا پھر نام و نشانی ختم ہو جاتا ہے, اس کی جڑ کٹ جاتی ہے. لیکن عام طبائع چونکہ ایسی ہوتی ہیں کہ اچھا مل جل کے کام کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی, اچھا تم اتنے پارے پر, اچھا پانچ پارے, چلو ٹھیک ہے ہم چھ پارے پڑھ لیتے ہیں, تو اس طرح تقابل ہوتا ہے. عام لوگوں کو پتا نہ چلے بس یہ دو تین لوگ جو ہیں انہی کے درمیان رہے. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے, بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ہر نیک کام کرنے میں ضروری ہوتا ہے کسی کو بتانا ہے, ہر نیک کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو بتانا ہے میں نے آج یہ کام کیا, میں نے فلانا کام کیا, یہ کام کیا, اور اس پر پھر لوگوں سے تعریف بھی وصول کرنی ہے, کوئی نہ کوئی اچھے کلمات بھی سننے. تو یہ ہے, یہ دنیا ہے. الحاکم التکاثر, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے حرص نے تمہیں غافل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس چیز کو نکال دو, اس چیز کو اپنے دل میں سے نکال دو, کبر کو نکال دو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو طلب ہے, دنیا میں آگے بڑھنے کی طلب کو نکال دو. یہ سوچو جو قبر میں جا چکے ہیں ان کا کیا حشر ہے, جو قبر میں پہنچ چکے ہیں ان کا کیا حال ہے, ان کو دنیا کے مقابلوں نے کیا فائدہ دیا. یہاں پر بعض مفسرین نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے. واقعہ چونکہ مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی تو مکہ مکرمہ ہی کے یہ قریش کے دو قبیلے تھے, بنو عبد مناف اور بنو سہم. ان دونوں میں کچھ مقابلہ سا ہوا کہ سرداری کا حقدار کون ہے, بنو عبد مناف ہیں یا بنو سہم ہیں, کون زیادہ سرداری کا حقدار ہے. بنو عبد مناف جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں حق ہے, ہماری تعداد بھی زیادہ, ہم مالدار بھی زیادہ ہیں, تو حق تو ہمارا ہوا. بنو سہم تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے تو تم لوگ سرداری کے زیادہ حقدار ہو, تعداد تمہاری زیادہ اس لیے کہ تم لوگ جنگوں میں پیچھے رہے ہو, ہمارے تو جنگ میں مارے جا چکے نا, تو شجاعت اور بہادری ہماری زیادہ ہے, اسی لیے تو ہماری اموات زیادہ ہے. تو چلو ہم قبرستان جاتے ہیں, قبروں میں جا کر گنتے ہیں, قبرستان جا کر قبریں گنتے ہیں, ٹھیک ہے زندوں میں تمہاری تعداد زیادہ ہے بنو عبد مناف کی, لیکن مر جانے والوں میں ہمارے مردوں کی تعداد زیادہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں مرنے والے یعنی ہم میں بہادر اور شجاعت ہم میں زیادہ ہے, بہادری ہم میں زیادہ ہے اور شجاع لوگ ہم میں زیادہ ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحاکم التکاثر, دیکھو عجیب بیکار کے مشغلے میں پڑ گئے, ایسے لغو کام میں پڑ گئے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے مال میں تعداد میں, اس سے کیا ملنے والا ہے تمہیں. کلو ماتی یوم القیامت فردا, ہر ایک اللہ کے پاس قیامت کے دن اکیلا جائے گا, تنہا ہوگا. تو دنیا میں تعداد تمہارے قبیلوں کی زیادہ ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے لیے ایک اہم نقطہ ہے ذہن میں رکھنے کا کہ دیکھو خاندان کی بنیاد پر تفریق نہ کرو. قرآن نے دوسری جگہ اس کو سورہ حجرات میں تو بڑی وضاحت سے بیان کیا, لیکن یہاں بھی ہمیں ضمناً بیان کر دیا. دیکھو خاندان کی تعداد زیادہ, خاندان کی شہرت زیادہ, یہ خاندان کی عزت زیادہ, ان کا مال زیادہ, یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں. اس کی بنیاد پر کسی کو کم نہ سمجھو, کسی کو بڑا نہ سمجھو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت تو اس کی زیادہ ہے جو زیادہ تقویٰ رکھتا ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اب یہ واقعہ جب اور اس کی یہ تمہید جب ذہن میں آ گئی تو اب یہاں پر آگے والی آیت کے مفہوم واضح ہو جائے گا. ایک مفہوم اس کا یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے حرص نے غافل کر دیا ہے, آخرت والے اعمال سے غافل کر دیا ہے, یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان بھی پہنچ گئے. زرتم زیارت کی, پہنچے قبرستان, گئے وہاں جا کر مردوں کو گننے لگے, جیسے بنو عبد مناف اور بنو سہم میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس طرف اشارہ فرما دیا. لیکن اگر ہم اس واقعے کو نہ لیں, اس لیے کہ قرآن کریم میں بڑی جامعیت ہوتی ہے, شان نزول لیں یا نہ لیں مفہوم اپنے لحاظ سے واضح ہوتا ہے. اگر ہم اس واقعے کو نہ لیں تو آیت کا مفہوم پھر بھی بالکل واضح ہے. آیت کا مفہوم ہمارے لحاظ سے آیت ہمیں کہہ رہی ہے مکہ میں جو واقعہ ہوا وہ ہوا، قریش میں جو ہوا تو وہ ہو چکا، آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ دیکھو اے انسانوں اللہ کو متکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حس نے تمہیں غافل کر دیا. مرد اپنی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں، میرا مکان فلانے مکان سے بہتر، فلانے کے مکان سے بہتر، میری گاڑی فلانے کی گاڑی سے بہتر ہو، میری فلانی چیز فلانے کی فلانی چیز سے بہتر ہو، میری شہرت فلانے کی شہرت سے زیادہ ہو، اور آج کل یہ جو اکاؤنٹ بناتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ، اچھا اس کو کتنے لائکس ملتے ہیں، اس کے فالوورز کتنے ہیں، تو میرے فالوورز اس کے فالوورز سے زیادہ، عجیب عجیب مقابلے ہیں. اور یہ جس کو احادیث میں بھی کہا کہ ایسا فتنہ ہوگا جو ہر ایک کو گھیر لے گا، اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اس فتنے میں عام و خاص سب آ رہے ہیں. شہرت میں مقابلہ، ماننے والوں میں، دیکھنے والوں میں کتنی کس کی کثرت زیادہ ہے اس میں مقابلہ، کسی جگہ اجتماع ہوتا ہے تو تعداد کس کے یہاں زیادہ ہوتی ہے اس میں مقابلہ. الحاکم التکاثر، اے انسانوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے حرص نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو، یعنی موت مراد ہے. تو پہلے معنی تو یہ تھے کہ قبرستان جا کر مردوں کو گن لیا، دوسرے معنی یہ ہوا ہے کہ تم دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہو یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ جاتے ہو. زرتم المقابر، قبروں میں پہنچ جاتے ہو، موت تک تم اسی سلسلے میں لگے رہتے ہو. دو معنی ہو گئے. تیسرے معنی یہ بھی ہے، الحاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچنے کے قریب ہو گئے. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ قبر میں پیر لٹک رہے ہیں اور دنیا کی پڑی، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، بڑھاپا آ رہا ہے، پتہ نہیں کب انسان چلے جائے، بڑھاپا نہ بھی آئے تو جوان بھی تو چلے جاتے ہیں. ہر شخص دنیا میں آیا جانے کے لیے، جب قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، جب جانا قریب ہے، بہت جلد وقت آ جانے والا ہے جانے کا، تو پھر دنیا میں بڑھنے کا اور مقابلہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی آگے بڑھتا ہے، بڑھ جانے دیں. کسی کو اگر کسی کے، اب ہر ایک کا مقابلہ جیسے میں نے بتایا اپنے لحاظ سے ہوتا ہے، عورتوں کا مقابلہ اپنے لحاظ سے ہوگا کہ فلانے کے گھر میں فلانی فریم لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس اسے بہتر ہونی چاہیے، فلانے کے برتن سے ہمارے اچھے برتن اچھے ہونے چاہیے، زیور سے ہمارے زیور، کپڑوں سے ہمارے کپڑے اچھے ہونے چاہیے. یہ تکاثر ہے. اور یہ چیز وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب ہونے سے روکتی ہے، آخرت والے اعمال کرنے سے روکتی ہے. یہ بہت اہم سبق ہے قرآن کریم کا، اور پیچھے کی صورتوں میں بھی اس کا ذکر بار بار آ چکا ہے، لیکن اس صورت کو مستقل عنوان بنا کر، صورت التکاثر ایک عنوان بنا کر بیان کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑی چیز ہے. سورہ بلد میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ فَكُّ رَقَبَةٍ، مال کی حرص نکالو، مال کی حرص نکالو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات میں بھی آیا. کیونکہ انسان کو اللہ تک پہنچنے میں جو ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ دنیا کی، مال کی، شہرت کی محبت ہوتی ہے. وہی حب مال اور حب جاہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ سے قریب ہونے سے مانع بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. اس لیے یہ صورت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں یہ ایک اہم سبق سکھایا گیا ہے. اگر انسان صرف اتنا ہی سیکھ لے، پورے قرآن کریم میں صرف اتنا ہی سیکھ لے کہ دیکھو مال کی اور جاہ کی محبت نکال دو، جو کرو آخرت کے لیے کرو، انسان کامیاب ہے. اور اگر یہ چیز نہیں حاصل کی تو پھر ظاہر ہے زکات دینے کا جو مقصد تھا وہ بھی تو یہی تھا کہ مال کی محبت انسان کے دل میں سے نکل جائے. زکات، صلات، زکات، صلات، زکات قرآن میں بار بار بیان کیا گیا. انسان اپنی انا کو مٹائے، اللہ کے سامنے سر رکھ دے، اللہ انسان اپنے مال کی محبت کو نکالے، زکات ادا کر دے. دو بنیادی چیزیں، الحاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، یعنی مر کر تم قبروں میں چلے جاتے ہو. کلا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. انسان دنیا میں جو سعادت سمجھتا ہے اپنے لیے، بہتری سمجھتا ہے اپنے لیے، وہ دنیاوی سعادت جس کو کہا جا سکتا ہے، اگرچہ سعادت کا لفظ دنیا کے لحاظ سے ویسے بھی غیر مناسب ہے، لیکن بہرحال دنیاوی لحاظ سے اگر کسی چیز کو سعادت کہا جا سکتا ہے تو اس میں ایک تو ہوتا ہے انسان کے جسم کے متعلق. اپنے جسم کو انسان اچھا رکھے، تندرست رکھے، اچھا جسم اچھا رکھنا چاہیے، کوئی اس میں نقص نہ ہو، اس کے بال ٹھیک ہوں، اس کا جسم رنگ ٹھیک ہو، اس کے داغ دبے نہ ہو، ہر مختلف چیزیں جسم میں حسن و جمال. دوسری چیز ہوتی ہے انسان جسم کے آرام کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے مال و اسباب وغیرہ جمع کرتا ہے، نرم بستر، رہنے کی اچھی جگہ. اور تیسری چیز انسان ایسی چیزیں دنیا میں اختیار کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے یادگار بنے اور مرنے کے بعد باقی رہے. یہ تین چیزیں ہیں. جسم اچھا لگنا چاہیے، دوسری چیز جسم کے راحت و آرام کے اسباب ہوں، اور تیسری چیز مرنے کے بعد کوئی ایسی چیزیں ہوں، بڑی بڑی چیزیں، کہ لوگ کہیں فلاں نے یہ کام کیا تھا، فلاں نے یہ کام کیا تھا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور اپنا نام مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے ان کے ناموں کو زندہ کیا. ایک حقیقت ہے، ہم اگر تاریخ پڑھیں دارالعلوم دیوبند کی، یا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کی، انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں کی بنیادوں میں اپنا نام نہ رکھنے کی جو کوشش ہو سکتی تھی وہ کر لی تھی. جس زمانے میں وہاں بنیاد رکھی جا رہی تھی وہ تو پیچھے پیچھے رہے تھے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی کے نام کے ساتھ وہ موسوم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. اس لیے کہ پیچھے پیچھے اصل جو طاقت محرک جو تھے وہ وہی تھے. خیر، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بعد ظاہری اسباب کے لحاظ سے بڑی طاقت جو تھی وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام بھی کریں گے، چار پانچ لوگوں نے مل کر ایک کام کیا اور ہر ایک یہ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا، اپنا نام لگانا چاہ رہا ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو بہرحال انسان اپنے بعد بھی کچھ اپنی شہرت کے اسباب باقی رکھنا چاہتا ہے، یادگار باقی رکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تینوں طرح کی چیزوں سے بچ جاؤ، جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کر لو. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہ کرو، عن قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تاکید فرمائی، پھر ایسا ہرگز نہ کرو، عن قریب تم جان لو گے. ایک ہے انسان کی جب آنکھیں بند ہوں گی، قیامت قائم ہونے سے پہلے کا زمانہ، کلا سوف تعلمون. پھر اس کے بعد انسان قبر میں پڑا رہے گا ایک عرصے تک، وہ میدان ہے یہ جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. جسم قبر میں جانے کے بعد محفوظ رہتا ہے یا نہیں رہتا، ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے. اکثر جسم وہ ہیں جو قبر میں جانے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، بعض باقی رہتے ہیں. اس کے بعد قیامت جب قائم ہوگی، ثم کلا سوف تعلمون، دو مرتبہ فرمایا. واللہ عالم تاکیدا فرمایا، دو اوقات مراد لیے، عالم برزخ اور اس کے بعد قیامت کا دن، ہو سکتا ہے یہ مراد ہو. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہ کرو، عن قریب تم سمجھ جاؤ گے، تمہیں بات تم جان لو گے کہ حقیقت کیا ہے. پھر دوبارہ تاکید ہے، ایسا ہرگز نہ کرو، سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے. پھر آگے فرمایا کلا، پھر تاکید کر رہا ہوں، دیکھو ان چیزوں سے بچو. اللہ تعالیٰ کتنی تاکید سے، اللہ تعالیٰ کتنی تاکید سے ہمیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، دنیا کی محبت دل میں نہ لاؤ، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، دنیا کی چیزوں میں مقابلہ نہ کرو. لیکن انسان کی کمزوری ایسی ہے، انسان جب ہمت ہار جاتا ہے تو بس کہتا نہیں بس یہ کہ میری کمزوری ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر انسان کے استطاعت میں انسان کے اختیار میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم بھی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مال کی محبت نکال دو, اس کا مطلب ہے کہ نکل سکتی ہے. دل سے نہ بھی نکلے تو ظاہری عمل میں تو انسان نکال سکتا ہے. دل سے نکالنا چلو ٹھیک ہے, انسان کے اختیار میں نہیں ہے, دل میں ایک چیز کی محبت آ رہی ہے, طلب پیدا ہو رہی ہے, وہ تو انسان نہیں نکال سکتا, لیکن اس پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ تو ختم ہو سکتا ہے. عمل تو انسان چھوڑ سکتا ہے. کسی کی کوئی چیز دنیاوی لحاظ سے اچھی دیکھی, انسان کو دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس طرح کی چیز لے لوں, لیکن حکم شرعی کے لحاظ سے اس کے نہ لینا بہتر ہے, نہ لو. عمل کر لیا, اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ عمل کر لو, چاہے دل میں خواہش پیدا ہوتی رہے, دل میں طلب آتی رہے, کوئی بات نہیں. کلا لو تعلمون علم الیقین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہ کرو اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو جاتا. اگر تم یقین, لو تعلمون, اگر تم جان لیتے ہیں یقینی طور پر, یعنی آخرت کا اگر اصل, یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان دنیا کی محبت کیوں رکھتا ہے, دنیا میں مقابلہ کیوں کرتا ہے, چاہے مال میں, عزت و شہرت میں مقابلہ کیوں کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ابھی تک موت کا اور آخرت کا پوری طرح یقین نہیں آیا. علماء نے لکھا ہے کہ تصوف میں کیا سکھایا جاتا ہے, تزکیہ ہے, قرآن نے جس کو تزکیہ کہا, حدیث نے جس کو الاحسان کہا, بعد میں اس کا نام تصوف پڑ گیا. تصوف کے نام سے بعض لوگوں کو اجنبیت معلوم ہوتی ہے, نام ہے وہی, جس کو قرآن نے تزکیہ کہا اور یزکیہم کے لفظ سے تعبیر کیا, جس کو حدیث نے الاحسان کہا, حدیث جبرائیل مشہور ہے اس بارے میں, وہی ہے جو جس کو بعد میں جس کا نام تصوف پڑ گیا. کیا وجہ ہوئی وہ ایک تفصیل ہے. تو اس میں یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ انسان کو جو چیزیں مسلمان ایک سرسری طور پر کرتا ہے اس کا یقین دل میں آ جائے. اب ہر مسلمان کہتا ہے, بلکہ ہر مسلمان نہیں بلکہ بہت سے غیر مسلم ہیں, وہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں مرنا ہے, مرنے کے بعد جزا سزا وغیرہ کا معاملہ ہوگا, لیکن خیر مسلمان تو مانتے ہی. مسلمان جب یہ مانتا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد جزا اور سزا کا واقعہ پیش آنے والا ہے, قیامت کے دن قائم ہوگا, جب یہ بات ہے تو پھر اس کے لیے اس طرح تیاری کیوں نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ زبان سے کہتا ہے, دل میں سرسری طور پر اس کو مانتا ہے, لیکن پوری طرح اس کا یقین ابھی دل میں نہیں اترا ہے, پوری طرح اس کا یقین دل میں نہیں اترا ہے. یہ ہے لو تعلمون علم الیقین, اگر آخرت کے بارے میں یقینی علم تمہیں حاصل ہو جاتا تو تم ایسی حرکتیں نہ کرتے, لیکن ابھی تک تمہیں یقینی علم حاصل نہیں ہوا, یعنی پوری طرح دل میں اس کا یقین اترا نہیں ہے. ظاہر ہے جو آخرت کو مانتا نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. آخرت کو مانتے تو ہیں, سب مسلمان مانتے ہیں, لیکن اس کو ماننے کے بھی درجات ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے ہر وقت آخرت ہوتی ہے, جن کے سامنے ہر وقت آخرت ہوتی ہے, ہر عمل میں ان کے سامنے موت ہوتی ہے, ہر عمل میں ان کے سامنے دوسرا قدم گویا کہ قبر میں ہوتا ہے کہ اچھا میں قبر میں جاؤں گا تو اس کا مجھے اس سلسلے میں کیا معاملہ ہوگا, مجھے کیا جواب دینا پڑے گا. لیکن اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کا معاملہ تو ابھی, دنیا کے راحت و آرام تو حاصل کر لو, آخرت کا آخرت اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے. یہ عام سوچ ہے اور شیطان نے اس طریقے سے عام طور پر لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تعلمون علم الیقین, اگر تمہیں یقینی طور پر علم حاصل ہو جاتا, یعنی دل میں اس کا یقین اتر جاتا, تو تم ایسے حرکت نہ کرتے, دنیا کی محبت میں نہ پڑتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور تم دوزخ کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ, پھر تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے یقین کے ساتھ. عین الیقین کے ترجمہ بعضوں نے تو جیسے ہمارے سامنے ترجمہ ہے کہ ایسا دیکھنا دیکھو گے جو کہ خود یقین ہے, عین یقین ہے, جس کو کہتے ہیں عین یقین, دیکھنا یقین ہوگا. اور بعضوں نے عین یعنی یقین کی آنی ہے, یقیناً دیکھو گے, تاکید کے معنی میں لیا ہے. بہرحال یہاں پر ایک بعض مفسرین نے, علماء نے جو بات لکھی ہے وہ بھی بتا دوں کہ یقین کے بھی الگ الگ درجات ہوتے ہیں. یقین کے بھی الگ الگ درجات ہوتے ہیں. مثال اس کی ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے جس نے کبھی آگ دیکھی نہیں. ویسے تو لوگ پتہ نہیں کہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن اگر کسی نے آگ نہیں دیکھی, بچہ ہے اس نے آگ دیکھی نہیں, اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو آگ جلاتی ہے, آگ جلاتی ہے, آگ میں کوئی چیز ہو تو جل جاتی ہے, ٹھیک ہے مان لے گا وہ, لیکن دیکھا ہوا نہیں ہے ابھی اس نے. اس نے بات پر یقین کر لیا, اس کو علم الیقین کہہ لیں گے. پھر اس نے کسی چیز کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ لیا تو ہم کہیں گے اچھا اس سے آگے والا درجہ اس کو حاصل ہو گیا, عین الیقین. تو پہلا درجہ ہے علم الیقین, یقین ہے اس کو لیکن علم یقین ہے ابھی. دوسرا درجہ ہے دیکھ بھی لیا, عین الیقین, اس سے اوپر کا درجہ ہے. لیکن اگر انسان اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر آگ میں رکھے اور اس کی انگلی جلے گی تو اس کو اس سے بھی اعلیٰ درجے کا یقین حاصل ہو جائے گا جو کہ حق الیقین ہے. یقین کے درجات ہیں. بہرحال یہاں پر وہ درجات مراد ہیں یا نہیں ہیں وہ واللہ اعلم. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر آخرت کا یقین تمہارے دل میں آ جائے, موت کا دھیان اگر غالب ہو جائے, آخرت کا دھیان غالب ہو جائے, تو پھر انسان کو دنیا غافل نہیں کرتی. یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے اور شاید پہلے کبھی ضمناً یہ بات آئی ہو, اس بات کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے. اگر یہ بات کا موضوع تھوڑا سا بدل جائے گا لیکن مختصراً بتا دیتا ہوں, اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اب اگلی سورت پہ جانے کا وقت نہیں ہے ورنہ اگلی سورت مکمل نہیں ہوگی آج. دو طرح کے افراد ہوتے ہیں, دونوں کا عمل ایک ہی طرح نظر آتا ہے, لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو آخرت کا دھیان رکھ کر وہ کام کر رہا ہے, ایک ہے جو دنیا کا دھیان رکھ کر کام کر رہا ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. دو شخص کھانا کھا رہے ہیں, دو شخص کھانا کھا رہے ہیں, ایک شخص کھانا کھا رہا ہے, اس کے لیے یہ کھانا فضول ہے, ضیاع وقت ہے, دنیا ہے. دوسرا شخص اسی کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھا رہا ہے, اس کے لیے وہ کھانا عبادت ہے. دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے, نتیجے کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے. فرق کیوں ہے؟ فرق اسی لیے ہے کہ جو ایک شخص جو کھا رہا ہے وہ دنیا کے لیے کھا رہا ہے, اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کھا رہا ہے. دوسرا شخص کھا رہا ہے وہ اس لیے کھا رہا ہے تاکہ میری صحت باقی رہے, اللہ تعالیٰ نے جسم کا حق رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کھانا کھا رہا ہے, سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے, دعا پڑھ کر کھانا کھا رہا ہے. تو اس کا ایک کھانا کھانا بھی دعا پڑھ کر سنت کے مطابق ایک ثواب کا کام بن جاتا ہے, عبادت بن جاتا ہے. دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. سمندر ہے, اگر کسی کو ذمہ داری دی جائے, لوگوں کو کہا جائے کہ دیکھو یہ سمندر پار کر کے دوسری طرف تمہیں جانا ہے, ایک شخص سمندر کے اس کنارے پر کھڑا ہے جس نے ابھی سمندر میں جانا شروع بھی نہیں کیا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اندر ہوگا کیا, تیر سکے گا نہیں تیر سکے گا, ڈوب جائے گا کیا ہوگا, کچھ پتہ نہیں. دوسرا وہ شخص ہے جو سمندر کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہے, پار کر کے دوسری طرف جا چکا ہے, وہ یہ بھی سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہے, دوسرا بھی سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہے, لیکن دونوں میں فرق ظاہر ہے. ایک نے ابھی کام شروع بھی نہیں کیا, دوسرا فارغ بھی ہو چکا ہے, دونوں میں بہت بڑا فرق ہو گیا. بہرحال انسان کو جب یقین ہو جاتا ہے آخرت کا اور موت کا, اور اس موت کے یقین کے ساتھ جب انسان عمل کرتا ہے, تو اس کے لیے دنیا کمانا بھی وہ دنیا کمانا نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنا, اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی, اور اس کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے لازم حق رکھا ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ, کہ حلال کمائی یہ بھی انسان پر فرائض میں سے بعض, جو فرائض کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے, یا بہت سے فرائض کے بعد یہ بھی اس کا بھی ایک درجہ فرض ہی میں آتا ہے, لیکن بہرحال ہے بعد الفرائض. اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں, نماز ہیں, روزے ہیں, اور لوگوں کے یعنی انسان کے جو براہ راست جو حقوق انسان سے متعلق ہوتے ہیں, وہ ان کے بعد پھر کمانا اور حلال طریقے پر کمانا, یہ بھی انسان کے ذمے ایک فریضہ ہے, ایک ذمہ داری ہے. چاہے اس کے لیے انسان جو بھی ذریعہ اختیار کر لے, جو اسباب اختیار کر لے, لیکن بہرحال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے. لیکن وہی ہے کہ انسان کو آخرت کا یقین ہو, آخرت کا دھیان ہو, جو کام کرے اللہ کی مرضی کے مطابق کرے تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ اللہ اب یہ غافلت آخرت سے غفلت پیدا کرنے والی یہ چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو عین اس کے لیے اس کام میں بھی فضیلت اور عبادت ہے. بہت سی ایسی روایتیں ہیں جس میں آتا ہے کہ انسان التاجر الصدوق الامین, ایک تجارت کرتا ہے, ایک شخص کوئی شخص تجارت کرتا ہے سچائی کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ, جو سامان کے اندر جو نقص ہے, جو عیب ہے, پورا پورا بتا دیتا ہے, بتانے کے بعد پھر بیچتا ہے, تو اس کا درجہ کیسا ہے؟ انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ وہ شامل ہو جائے گا. ابھی مشکات شریف میں ایک روایت چند دن پہلے ہی پڑھی, بلکہ گزشتہ کل ہی پڑھی تھی. روایت تو بار بار پڑھی لیکن حوالہ اس لحاظ سے دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ دے رہا ہوں کہ گزشتہ کل ہی پھر دوبارہ اس کی یاد تازہ ہوئی اور اس لحاظ سے اس آیت کے اس سورت کے مناسب ہے کہ ایک شخص تھا جس نے جو تجارت کرتا تھا اور اس نے اپنے کام کرنے والے سے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو جب کوئی تنگ دست ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی تنگ دست ہو تو دیکھو اس کے لیے آسانی کرنا, اس کے ساتھ کچھ پیسے اگر وہ کم کرانا چاہے کم کر دینا, یا اگر مہلت چاہے کہ کچھ وقت کے بعد دے دوں گا تو مہلت دے دینا. یہ کہہ کہا تھا اور یہ بتایا تھا کہ دیکھو ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کریں گے, اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی. تو شریعت کے مطابق انسان اس طرح کے اعمال کرتا ہے, شریعت کے مطابق انسان اس طرح کے اعمال کرتا ہے دنیا کمانے میں بھی انسان بہت سی فضیلتیں حاصل کر لیتا ہے, شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھے. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دنیا میں انسان کو جو کچھ ملا یہ دنیا کی نعمت ہے, عبادت کی توفیق ملی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. بہرحال دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں سب نعمتوں کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا. انسان یہ تو چاہتا ہے کہ نعمتیں زیادہ ہوں, مال زیادہ ہو, چلو شریعت کے مطابق ہی چاہے شریعت کے مطابق ہی کروں گا لیکن مال زیادہ ملے, مالداری ہو, عزت ہو, شہرت ہو, لیکن جتنا ملے گا اتنا حساب بھی بڑھے گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں وہ 10 حضرات جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی, اور بھی حضرات تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی لیکن خاص طور پہ یہ حضرات زیادہ مشہور ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان میں شامل ہیں, مالدار لوگوں میں تھے. ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ دیکھو مال زیادہ ہے لیکن بہرحال حساب تو دینا پڑے گا. واقعات ان کا بھی مشہور ہے, کتب حدیث میں آتا ہے. تو بہرحال مال کی زیادتی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں حساب کی زیادتی ہے, اور دنیا میں مال کی کمی وہ آخرت میں حساب کی کمی ہے. تو چاہے انسان آخرت کے لیے آخرت کو ذہن میں رکھ کر آخرت سے غافل نہیں ہوتا, اعمال صالحہ سے غافل نہیں ہوتا, تب بھی دنیا کا زیادہ ملنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں حساب کا زیادہ ہونا ہے, تو اس سے تو بچ نہیں سکتا. ایک مشہور روایت ہے شمائل ترمذی میں, چند دن پہلے پڑی تھی, اور مشہور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز دوپہر کے وقت مکان سے باہر تشریف لے گئے. اب اسی پر ہم آج کے اس سورت کو ختم کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت, عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف نہیں لاتے تھے مکان سے, وہ آپ کے آرام کا وقت ہوا کرتا تھا اور صحابہ کو بھی معلوم تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی چونکہ امید بھی نہیں ہوتی تھی, تو اس وقت صحابہ بھی اپنے اپنے مکانوں میں ہوتے تھے. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت ہوئی, مکان سے باہر تشریف لے گئے. اتنے میں تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کوئی فون سسٹم تو تھا نہیں کہ کسی طریقے سے اطلاع کر دی جائے کہ اچھا میں باہر ہوں, باہر آ جاؤ, یا ازواج مطہرات میں سے کسی نے بتا دیا ہو, عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کو بتا دیا ہو, ایسا بھی تھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے, ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس وقت باہر؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی زیارت کے لیے باہر نکلا ہوں. والله اعلم، واقعتا ایسا ہی تھا. مطلب یہ ہے کہ بھوک کی شدت تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محبت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرنے سے وہ اپنی بھوک اور تمام تکلیفیں بھول جاتے تھے، ایسی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، بس دل میں احساس ہوا کہ مجھے بھی باہر نکلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے. اتنے میں تھوڑی دیر ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس وقت باہر، کہ بھوک کی شدت بہت زیادہ ہے رسول اللہ، اس لیے باہر آیا ہوں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بھوک کی شدت تو مجھے بھی ہے، چلو چلتے ہیں. ایک انصاری صحابی تھے، ان کے باغ میں تشریف لے گئے یہ تینوں حضرات. وہاں پہنچے، وہ انصاری اس وقت موجود تھے نہیں، واقعہ بہت مفصل ہے، بہت تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، بہت مفصل روایت ہے اور بڑی کام کی باتیں ہیں. اس میں شمال ترمذی میں روایت موجود ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا اور ہم نے شمال ترمذی پڑھ لی تو اس میں یہ واقعہ بھی آ جائے گا. بڑی اچھی کتاب ہے پڑھنے کے لحاظ سے. تو خیر، انہوں نے جب وہ تشریف لائے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ میرے سے زیادہ آج کوئی معزز نہیں، کہ اتنے معزز مہمان میرے پاس آئے ہیں کہ اتنے بڑے معزز مہمان اور کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے ان سے زیادہ معزز کون ہو سکتا تھا. بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا، سائے میں بٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ایک خوشہ پیش کر دیا، پانی رکھ دیا، آپ نے کھجوریں کھائی، پانی پیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، یہ نعمتیں ہیں. سایہ اللہ نے عطا فرمایا، کھجوریں دی، پانی دیا، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں. اس بارے میں بھی سوال ہوگا، حالانکہ بھوک کی شدت تھی، شدت بھوک میں وہ کھانا کھایا تھا اور پانی پیا تھا، اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی ان نعمتوں میں سے جس کے بارے میں سوال ہوگا. بہرحال انسان اللہ کی جب کوئی نعمت استعمال کرے تو اس کا شکرانہ بھی ادا کرے. کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھ لے، کھانا کھانے کے بعد، کھانے کے بعد کی کئی دعائیں ہیں، ان میں جتنی دعائیں یاد ہو جائیں پڑھ لے. جتنا انسان شکر ادا کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا آخرت کے مطالبے سے بچے گا، بلکہ صرف بچنا ہی نہیں بلکہ فضیلت حاصل کرے گا. ایک بڑی اچھی دعا ہے، میں نے پہلے بھی بتائی تھی، انسان کھانا کھا لے، کھانا کھانے کے بعد حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. واقعی جب یہ روایت میں پڑھتا ہوں ایک عجیب احساس ہوتا ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام کیا ہمارے اوپر، کتنا اکرام کیا ہمارے ساتھ، کہ کھانا کھانے کے بعد اتنی سی دعا پڑھنے پر اتنی بڑی فضیلت. انسان کوئی تہجد نہیں پڑھ رہا، کوئی پوری رات کی عبادت نہیں کر رہا ہے، کھانا کھایا، اپنے مزے کی چیز ہے، کھانا کھایا، لیکن اس کے بعد ایک دعا پڑھ لی جس میں چند سیکنڈ لگے، اور غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ اس تمام گناہوں کی معافی کا اس کو بشارت مل رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی، اللہ تعالی نے جو اس امت کے ساتھ جو نعمتیں فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ ہفتے ہم باقی اگلی دونوں صورتیں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی کوئی ترتیب آتی ہے کہ رمضان مبارک میں ایک تو ایک وقت کون سا رکھنا ہے، تو اس وقت کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی اگر رائے ہو تو بتا دیں، اور کیا پڑھنا ہے اس سلسلے میں بھی کوئی رائے ہو تو رائے دے دیں، کوئی حرج نہیں. یعنی ضروری نہیں کہ وہ رائے پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، بہرحال اندازہ ہو کہ اچھا کسی کو کوئی خاص اہمیت ہو کسی چیز کی تو اس کا بھی خیال رکھ لیں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.